انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف روایتوں کی اتنی توجہ نہیں ہے، لوگوں کی توجہ، کچھ موضوعات ایسے ہیں لوگوں کی توجہ نہیں ہے، روایتوں کی توجہ ان کی طرف بہت ہے، وہ موضوع جس کی طرف روایتوں کی توجہ بھی ہے اور لوگوں کی توجہ بھی ہے دونوں موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ امام کے تشریف لانے کی نشانیاں کیا ہیں۔ روایتوں نے اس کو بے پناہ بیان کیا ہے، اگر اس کی تعداد کے اعتبار سے کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری روایات ہیں، سینکڑوں روایات ایسی ہیں جنہوں نے امام کی تشریف آوری کی علامتوں کو بیان کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک انداز روایتوں کا ہے کہ روایتیں اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں، ایک انداز ہے لوگوں کا کہ لوگ اس کو کس عنوان سے دیکھتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ لوگوں کا زیادہ تر انداز اس معاملے کو واقعے کی پیشن گوئی کے عنوان سے ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو واقعہ پانچ سال بعد ہونے والا ہے، چار سال بعد ہونے والا ہے، یہ پہلے سے پیشن گوئی کر چکے اور یہ بتا سکیں کہ مثلاً یہ واقعہ ایسے ہو جائے۔ ظاہر ہے روایات کا کوئی تعلق پیشن گوئی سے نہیں ہے، روایات نے اگر علامات ظہور کو بیان کیا ہے تو اس نے نہیں کیا ہے کہ میں اور آپ واقعے کی پیشن گوئی کر سکوں، بلکہ یوں احساس ہوتا ہے کہ روایات نے سخت مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو پیشن گوئی کر سکے، جو پیشن گوئی کرنے کا دعویٰ کرے۔ تو مثلا ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ فرمایا جو یہ کہے کہ اس کو معلوم ہے، جو وقت معین کرے اس کی تکذیب کرو، کہو کہ یہ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو لوگوں کا دیکھنے کا انداز ہے وہ تقریباً پیشن گوئی ٹائپ کا انداز ہے، روایات کا انداز پیشن گوئی کا نہیں ہے۔ روایت کا انداز کیا ہے؟ روایت کا انداز ہے ذمہ داری کا احساس لوگوں کے اندر قائم کرنا کہ دیکھو معاملے کو دیکھ لو اور معاملے کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو امتحان کا وقت ہے وہ بہت نزدیک ہے۔ بس روایات کا انداز تیاری کے لیے ہے، روایات کا انداز پیشن گوئی کے اوپر نہیں ہے۔ لہذا روایات نے چونکہ اصرار تیاری کے اوپر کیا ہے، لہذا کوئی پیشن گوئی ایسی نہیں بتائی جہاں تک ہماری سمجھ میں آتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی دن طے کر سکے، کوئی پیشن گوئی ایسی نہیں ہے ظاہری طور پر، دن طے کرنے والوں کو منع کیا ہے۔ روایات کیا تیاری چاہتی ہیں ہم سے؟ بس مثال کے طور پر اگر فرض فرمائیے میں اس موضوع کو 20 سال 30 سال دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے بہت نزدیک لگتا ہے، پہلے تو شاید کہتے ہوئے ڈرتا بھی تھا لیکن اب یہ کہتے ہوئے نہیں ڈرتا. اور مثلاً مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر میں اور آپ کبھی زندگی گزاریں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے, دور نہیں لگ رہا ہے معاملہ. اگر یہ معاملہ وہی ہے جو روایات بیان کرتی ہیں, اور جو روایات بیان کرتی ہیں وہ وہی ہے جو ہم سمجھ پا رہے ہیں روایتوں سے, جو عام لوگ عام علماء سمجھ پا رہے ہیں روایات سے, تو عزیزان محترم یوں احساس ہوتا ہے جیسے اب یہ معاملہ بالکل دروازے کے اوپر کھڑا ہے. یعنی مثلا اس میں مختلف علماء کی مختلف تعبیرات ہیں, مختلف عرفاء کی تعبیرات ہیں. مثلا کوئی یہ بیان کر رہا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے امام دروازے پہ پہنچ گئے, اب بس دستک دینے کی دیر ہے, کھٹکھٹانے کی دیر ہے. بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں, بعض لوگ مختلف اور انداز میں بیان کرتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر روایات کو ہم اور آپ صحیح سمجھ پا رہے ہیں, کون سی روایات؟ مثلا وہ روایات کہ جو عصر ظہور کے اندر لکھی, وہ روایات جو مثال کے طور پر اردو میں ترجمہ ہونے والی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں جمال منتظر میں لکھی ہیں, وہ روایات کہ جو ہمارے پاس مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی جو ترجمہ ہونے والی کتاب ہے اس میں لکھی ہے, اگر ان روایات کو ہم سمجھ پا رہے ہیں صحیح اور وہی سمجھ پا رہے ہیں جو یہ سب لوگ سمجھ پا رہے ہیں, تو پھر یہ سمجھنے کی معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. علامات سے ہم لوگ گزر چکے ہیں, اب تو صرف وہ علامتیں رہ گئی ہیں جن کے لیے خود روایت نے لکھا ہے اس کے بعد دو ہفتے, اس کے بعد تین ہفتے, اس کے بعد اتنا وقت. بہت کم ایسی روایتیں ہیں, لیکن ایسی روایتیں ہیں مثلا سید حسنی کی جو شہادت ہے, نفس زکیہ کی جو شہادت ہے جو حرم کے اندر ہے, اس کے بعد فرمایا کچھ ہفتوں کی بات ہے. یا مثلا بیضا کے مقام کے اوپر سفیانی کے لشکر کا زمین میں دھنس جانا, پھر چند ہفتوں کی بات ہے اس کے بعد. تو مجھے خیال میں اب جو علامات باقی رہ گئی ہیں وہ ہیں جو ہفتوں اور زیادہ سے زیادہ مہینوں کی ہیں, اور اس سے لمبی مدت کی جو روایات تھیں وہ ظاہری طور پر کوئی ایسی علامت مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس کو میں کہوں کہ بھائی یہ جو تھی یہ روایت ایسی ایک علامت بیان کر رہی ہے مستند جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہاں ایک بات کی طرف لوگ اشارہ کر سکتے ہیں, اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ممکن ہے ہم سے کوئی یہ کہے کہ ہم لوگوں کے اندر تیاری نہیں دیکھ رہے. یعنی مثلا اگر یہ واقعہ ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ واقعہ عظیم الشان واقعہ ہے, یہ وہ واقعہ ہے جس کے لیے کم سے کم ختم مرتبت کے بعد اب 1400 سال تقریباً ہو رہے انتظار کرتے ہوئے, یا مثلا غیبت کبریٰ ہوتے ہوئے 1100 سال سے اوپر ہو گئے انتظار کرتے ہوئے, یہ بہت عظیم الشان واقعہ ہونا چاہیے. اچھا اس عظیم الشان واقعے کے اندر امام کی جو نصرت کرنے والے افراد ہوں گے وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے, آیا وہ عام لوگ ہوں گے یا کوئی خاص لوگ ہوں گے؟ تو یقیناً کوئی خاص لوگ ہوں گے جن کا اتنا انتظار ہوا. یعنی ہم سب کو تقریباً معلوم ہے, تقریباً طے شدہ بات ہے کہ انتظار دشمنوں کی دشمنی کا نہیں ہوا ہے, انتظار دوستوں کی تیاری کا ہوا ہے. دشمن پہلے بھی دشمن تھے, آج بھی دشمن ہیں, جب امام تشریف لائیں گے تب بھی دشمنی کریں گے, تو انتظار کسی دشمن کا نہیں ہے. ویسے بھی دشمن کا انتظار کرنا نامعقول ہے, جو انتظار کیا جاتا ہے وہ ساتھ دینے والوں کا کیا جاتا ہے کہ وہ کب ساتھ دیں گے. تو مثلا یہ جو لوگ ساتھ دینے والے ہیں یہ عام لوگ ہوں گے؟ نہیں, عام لوگ نہیں ہوں گے, یہ بہت خاص لوگ ہوں گے. ممکن ہے کوئی ہم سے کہے کہ بات تو ساری صحیح ہے, چلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ظہور ہونے والا ہے, لیکن وہ لوگ کہاں ہیں؟ لوگ نظر نہیں آ رہے. مثال کے طور پر مثلا کوئی کہاں ڈھونڈ رہا ہے, مثلا میرے جیسا آدمی کہہ رہا ہے بھائی کراچی میں مجھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. مثلا کوئی یہاں نیو رسوا میں بیٹھا ہو, وہ کیا مولانا ہمیں نیو رسوا کی حالت پتہ ہے, یہاں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو امام کا ساتھ دے. مثلا خدا نہ کرے, آپ کو زیادہ واقعات پتہ ہوں گے اندر کی بات میں. تو میں ان کی خدمت میں جو لوگ یہ کہیں مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ کون ہیں جو ساتھ دیں گے, مثلا ایران جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی حالت ہم نے دیکھی ہے, نیشنلزم ان کے اندر اتنا ہے, فراڈ اتنا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ہم نے فلاں کو دیکھا. علماء کو تو خیر وہ پتہ نہیں کوئی کیا کتنا کہنے والے مل جائیں گے, سب تو سب کی برائیاں کرنے والے مل جائیں گے. تو کوئی سامنے والا کہے گا بھائی وہ جو پھر امام کی نصرت کریں گے وہ لوگ ہیں کہاں پر؟ اگر امام تشریف لانے والے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو غیبت اور ظہور کا معاملہ ہے, آیا یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے؟ آیا اس سے پہلے بھی اللہ کے نظام کے اندر اس کی حجت کا انتظار کیا گیا ہے, یا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خدا کی کوئی حجت غیبت میں ہے اور اس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کی فکر نافذ ہے، یہ نافذ ہے، اور قطعاً اگر حجت خدا کی تشریف آوری کے انتظار کی بات ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تو قطعاً ہے، بالکل وہی صورتحال جو انتظار، منتظر، نجات دلانے والا، ایک قوم جو انتظار کا دعویٰ کر، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نافذ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ تقریباً سمجھ لیجیے 3000 سے 3200 سال کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کم از کم 3000 سال سے خدا کی سنت اس انتظار کے اوپر قائم ہے، اور اگر معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی میں شمار کر لوں تو پھر تو سمجھ لیجیے کئی ہزار سال کی بات ہو گئی۔ یہ جو ظہور کا معاملہ ہے کہ کسی حجت کا انتظار کیا جائے اور وہ ظہور فرمائے، اس میں بہت سارے قوانین سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہیں کہ مثلا امام تشریف لائیں گے یہ ہوگا، یہ ہوگا، امام کی تشریف آوری سے پہلے یہ ہوگا، بعد میں یہ ہوگا، یہ سب ظہور کے اور غیبت کے قوانین ہیں جو ہمیشہ سے نافذ ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کوئی نئی چیزیں جو اس دفعہ ہوگی سوائے اتنی کامیابی کی، اتنی کامیابی کبھی نہیں ہوئی تھی، ورنہ باقی سب کچھ ہوا ہے۔ لوگ انتظار کرتے کرتے تھکے، ہاں پہلے بھی تھکے ہیں، ابھی بھی، اس دفعہ بھی۔ کیا مثال کے طور پر جو انتظار کرنے والی حجت خدا تھی اس کے نام پہ مصنوعی دعوے ہوئے؟ پہلے بھی ہوئے، ابھی بھی ہوئے، یہ سب مشترک ہے۔ ان مشترک قوانین میں سے ایک قانون جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک رات پہلے بھی نہیں سمجھ پاتا کہ نصرت کرنے والے ہیں کہاں پر۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک رات پہلے بھی اگر کوئی کہے کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا نصرت کرنے والے کہاں پر، نہیں ہو پاتا۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کیونکہ جگہ بہت بڑی ہے، لوگ بہت کم ہیں، پنکھے بھی پیچھے چل رہے ہیں، تو بڑا درود بکھرا بسا ہے، درود ملا جلا نہیں ہے، کوئی ایک مل کر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس پہ میں کمپرومائز کر لوں، اتنے پہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو پائے گا، اتنے پہ ہی چل جائے گا۔ ختم مرتبت کی تشریف آوری سے پہلے قوموں کو معلوم تھا کہ نبی آنے والے ہیں، متعدد نشانیاں، مختلف روایات آپ نے اور میں نے بچپن سے سنی ہیں۔ مجھے یوں لگا ہے کہ اب بہت زیادہ نیا علم دینے کی ضرورت نہیں، جو میرے پاس ہوگا بھی نہیں، پرانے سے فائدہ اٹھا لیں یہ بہت کافی ہے۔ بچپن سے ہم نے سنا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ختم مرتبہ تشریف لے گئے، شام کے اندر راہب ملا اور اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس سے میں بہت سارے نتیجے نکالتا ہوں۔ یہ احمقانہ بات کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں، جبکہ اس عیسائی راہب کو پتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مثلا اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو فوراً واپس لے جائیں، شام کے اندر ان کی ذات سے خطرہ ہے۔ اچھا میں اب سے پوچھوں گا، بھائی شام میں کیا خطرہ ہے؟ شام میں کیا خطرہ ہے؟ شام میں تو مشرکین مکہ بھی نہیں ہے، اس کے خطرہ تو مشرکین مکہ سے تھا، وہاں پہ کیا خطرہ ہے؟ تو اس کے بعد دوسرا معاملہ، مثلا آپ کو اور ہمیں جب تاریخ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مدینے میں یہودی آباد تھے، مکہ میں آباد نہیں تھے، مدینے میں آباد تھے۔ اچھا جو تجارتی مرکز تھا وہ تو مکہ تھا، تو اگر کوئی قوم شام سے اٹھ کر آئی ہو جزیر نما عرب میں رہنے کے لیے، تو مدینے کے دیہات میں رہے گی یا شام کے سینٹر میں رہے گی؟ وہ مکہ کے سینٹر میں، تو اسے مکہ کے تجارتی مرکز میں رہنا چاہیے، تو یہ مدینہ میں آ کے کیوں رہے؟ تو مثلا بیان کرتے ہیں کہ بھائی ان کے علماء نے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں یہاں پر، یہ 300 سال پہلے آ گئے تھے ان نبی کا انتظار کرنے کے لیے، 300 سال پہلے آ گئے تھے نبی کا انتظار کرنے کے لیے۔ ضرور کچھ قومیں پتا تھی نا ان کو، دیکھیے پتا ہونے کی بات کریں نا تو بڑی عجیب بات ہے۔ نہ صرف یہ پتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، یہ بھی پتا تھا کہ ولی اور وصی کا نام کیا ہو، ورنہ آپ خود تصور کیجیے، امیر المومنین جب خیبر میں لڑنے گئے تو مرحب کی ماں کو پتا تھا کہ حیدر لڑنے آئے گا، کہاں سے پتا تھا؟ نہ صرف نبی کا پتا تھا، نبی کے ولی کا بھی پتا، نبی کے وصی کا بھی پتا تھا، یہ سب پتا تھا۔ اچھا یہ سب قوموں کو پتا تھا؟ ہاں بالکل پتا تھا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی کہاں پہ آئیں گے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مکہ کے اندر اگر آپ اعلان کرتے تشریف آوری سے ایک رات پہلے کہ نبی آنے والے ہیں، کیا عوام انصار نظر آ رہے تھے وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ آپ خود مکی کے حالات کا جائزہ لگائیے، 13 سال تک اللہ کے نبی مشکلات میں رہے اس مکہ کے اندر جہاں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا. تو جس رات نبوت کا اعلان کیا، جس دن نبوت کا اعلان کیا اسے ایک رات پہلے کتنے امان و انصار ان کے ساتھ تھے؟ تقریباً کوئی نہیں تھا. نشانی کیا ہے؟ گن لیجئے جتنے بھی امان و انصار بعد میں ملے اللہ کے نبی کو، وہ اس وقت کہاں تھے؟ مثلاً حضرت حمزہ علیہ السلام، رسول خدا کے چچا، رسول خدا نے اتنا فخر کیا ان کے اوپر، فرمایا نام مجھے حمزہ پسند ہے، سید الشہداء کا لقب دیا. اس وقت مکہ میں تھے، آیا نبی کا ساتھ دے رہے تھے؟ نہیں. اعلان کے بعد بھی کچھ عرصے تک حضرت حمزہ علیہ السلام ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، بعد میں ساتھ دینا شروع کیا تھا. حضرت ابو ذر غفاری اصل مکہ میں تھے ہی نہیں، مکہ میں تھے ہی نہیں حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام. ان کا جو قبیلہ تھا وہ لوٹ مار کے لیے مشہور تھا. حضرت سلمان فارسی مکہ میں تھے ہی نہیں اصل، وہ ایران میں رہنے والے تھے، اس وقت تو میرے خیال میں صلیب لٹکائے ہوئے تھے. حضرت بلال حبشی تہخانوں کے اندر ہوں گے کہیں، غلاموں کے ساتھ ہوں گے. کوئی ایک ناصر نظر آ رہا ہے اس وقت؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. اس وقت میں اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا اگر کل امام تشریف لے آئے یہاں ساتھ کون دے گا، تو میں اس سے کہوں گا یہ کبھی ہوا ہے کہ نظر آئے کون ساتھ دے گا؟ کب ہوا ایسا؟ یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ امام تشریف لائیں، حجت خدا تشریف لائیں، جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر آتے ہیں پھر ساتھ دینے کے لیے. حضرت ابو ذر ریگستان سے آ گئے مثلا، حضرت سلمان فارسی ایران سے آ گئے، اسی طریقے سے بلال حبشی اٹھ کر آ گئے، جن کا نام و نشان نہیں تھا اصلا حضرت بلال حبشی کا. یہ تمام لوگ کیسے جمع ہوئے؟ آپ اس سنت کو دفعہ بھی باقی دیکھیں گے. ایک بات ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ جو بات ہے یہ غیر معمولی ہے. چند باتیں جو ساتھ چل رہی ہیں ان کو پہلے میں عرض کر دوں. مثلا یہ کہ ہمیں ایک گروہ نظر آ جائے کہ یہ امام کا ساتھ دے دیں گے، یہ حجت خدا کا ساتھ دیں گے، یہ پچھلے زمانوں میں نہیں ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. تو اگر آپ کو اور مجھے ابھی بھی کوئی نظر نہیں آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو نظر نہ آئے تعجب کی بات نہیں ہے، پہلے بھی نظر نہیں آئے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو مظلوم ہے، چونکہ ظالم کی تو تیاری نہیں ہے نا، ظالم کا تو ہم نے عرض کیا اس کی تو تیاری پہلے سے ہے، وہ تو دشمن ہے، وہ پہلے سے تیار ہوئے بیٹھا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے، اس کو پہلے بھی کہیں میں اشارہ تو عرض کر چکا ہوں کہ وقت کے امام کی تشریف آوری کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن کب سے تیار بیٹھا ہے. یہ بہت اچھی اسٹڈی ایک انجام پائی ایک آیت اللہ ہے ایران کے اندر، انہوں نے بہت اچھی اسٹڈی کی. وہ یہ کہ حجت خدا کے آوان و انصار تو پتہ نہیں کب تیار ہوں گے، دشمن کب سے تیار ہے، دشمن کب سے تیار ہے. مثلا ایک، اب اس بات کو اس طرح سے لے لیجیے، جیسے بھی تذکرہ ہوا جنگ خیبر کا، وہ جو یہودی تھے خیبر کے اندر، ان کو پتا تھا کہ علی ہمیں شکست دیں گے، علی شکست دیں گے، لہذا مثلا مرحب کی ماں کہہ رہی ہے اس سے مت مقابلہ کرو، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ شکست دے دیں گے. اچھا ان کو معلوم ہے کہ علی اور اولاد علی ہمیں شکست دیں گے، تو علی اور اولاد علی سے دشمنی چھوڑ دی انہوں نے؟ نہیں. ان کو پتا تھا کہ شکست دیں گے تو مدینہ کیا لینے آئے تھے پھر؟ یہ بہت بڑا ایک اور قانون ہے کہ اگر دشمن خدا کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہاروں گا پھر بھی جنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے. آیا فرعون کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا ہے؟ سمجھ میں آ گیا تھا. 7 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عذاب سے بچایا تھا. کیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے شکست دے دیں گے؟ اس کو سمجھ میں آ گیا تھا. پھر جو پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھولا تھا اس میں فرعون کودا کیوں تھا؟ اس میں کیوں کودا؟ آپ تصور فرمائیے، اگر آپ لشکر کے سردار ہوں، آپ کے دشمن کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ 7 مرتبہ معجزاتی طور پہ آپ کو شکست دے چکا ہو، 8ویں مرتبہ آپ اس کے پیچھے جا رہے ہوں، وہ 8ویں دفعہ پھر ایک معجزہ دکھائے، دریا کے پانی کو کھول دے اور اس میں سے گزر جائے، آپ گزریں گے یا نہیں گزریں گے؟ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی نا اس لیڈر کے اندر تو یہ کہتا ہے اس پانی میں نہیں جانا چونکہ اس نے کھولا ہے. جو لاٹھی مار کے کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے بند بھی کر سکتا ہے، اس پانی میں نہیں جانا چاہیے، کوئی اور راستہ پکڑتا. لیکن یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، دشمن خدا
آخری وقتوں کے اندر دیوانہ ہوتا ہے، یہ پاگل ہوتا ہے، یہ اپنی موت کو خود بلا رہا ہوتا ہے، ورنہ اس پانی میں کودنے کا کوئی لاجیکل چانس ملٹری کے ایک لیڈر کے حساب سے بالکل نہیں تھا اس کے پاس، اس کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ، لیکن وہ گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ سوال ہمارا یہاں پہ تھا کہ کیا دشمن جب یہ جانتا ہے کہ ہارے گا تو جنگ جاری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ جنگ جاری رکھتا ہے۔ مدینہ کیوں آئے تھے؟ کسی نبی سے لڑنے کے لیے جس کا پتا تھا کہ یہ ہمیں ہرا دے گا، پتا تھا کہ ہرا لے گا، لیکن لڑنے آئے تھے۔ البتہ اس نام سے آئے تھے کہ ہم ساتھ دینے آئے ہیں۔ یہ بہت عجیب نقطہ ہے، یہودیوں کے لیڈر یہودی قوم کو یہ کہہ کر لائے تھے کہ ہم نبی کا ساتھ دینے جا رہے ہیں، اور اصل میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ لڑنے جا رہے تھے۔ آپ بہت ساری قوموں کو اسلام پر دیکھیں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ساتھ دیں گے، نہیں ساتھ دیں گے، لڑیں گے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نصرت کا ایک عجیب واقعہ ہے تاریخ۔ اور اسی طریقے سے آپ مثلاً اب کسی کو ممکن ہے تعجب ہو تو میں عرض کر دوں، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل، نے کہا کہ اے نبی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مشکل میں ہیں۔ یہ ساتھ دینے والوں کا جملہ ہے، ساتھ دینے والے یہ جملے کہتے ہیں، لیکن یہ تھے وہ لوگ جو ساتھ دینے کا نام لے رہے تھے۔ ساتھ دینے والے کیا کیا ستم کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس شخص نے فرعون کے دربار میں اصل میں پھنسایا ہے وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بلند کر دیا، موسیٰ تم وہی تھے جس نے کل ایک بندہ مارا تھا، جس نے کام کیا، یہ حضرت موسیٰ کا حامی تھا یا دشمن تھا؟ حامی تھا، اتنا بڑا حامی تھا کہ جب بھی مشکل میں پڑتا تھا یا موسیٰ پکار اٹھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کیوں کی؟ جب یہ اپنے دشمن سے لڑ رہا تھا، اس کو عادت تھی کہ جب بھی مشکل میں پڑے یا موسیٰ پکارے، اس نے یا موسیٰ پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مجھے مدد کے لیے بولا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے۔ یہ وہ تھا جس نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے سامنے کھول دیا۔ کیوں بولا؟ کیوں کیا ایک کام؟ ماننے والا ہے یہ، اور خدا فرما رہا ہے کہ یہ ریپیٹ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب روایت ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن موضوع کی مکمل کرنے کی خاطر فرمایا، تم لوگوں کے ساتھ بے عینے ہوا ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، تم لوگوں کے ساتھ بے عینے ہوا ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا اگر وہ ایک سوراخ میں بھی گئے ہیں تو تم لوگ بھی جاؤ گے۔ سوراخ میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی مشکل میں پھنسے، تم بھی پھنسو گے، جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ ہوگا۔ حجت خدا کس کو یہ جملہ سننا پڑ جائے گا، دشمنوں سے یا دوستوں سے؟ دوستوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے سامنے کھولنے والے دوست ہیں، اور روایت فرما رہی ہے تم لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کوئی پوچھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ، میں کہوں گا ایک پہ کہ پتہ نہیں چلتے، کبھی پتا نہیں چلتا۔ دشمن کو پتا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل پتا ہوتا ہے۔ آیا ان کو نبی اور ولی کی تشریف آوری کا پتا ہوتا ہے؟ میں نے کتنی روایتیں آپ کو بتا دی جو آپ کو بچپن سے سنی ہوئی ہیں آپ نے کہ ہاں پتا تھا۔ ان امام کی تشریف آوری کا پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ ان کی نسل کا پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ یہ جتنی روایتیں ہمارے پاس ظہور کے بارے میں ہیں، یہ دشمنوں نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں؟ تقریباً 1982 تھا جب، یا 82 یا 84، اگر میں تھوڑا سا غلطی کر رہا ہوں، 1982 تھا یا 84 تھا جب اسرائیل کے دارالخلافہ تل ابیب کی یونیورسٹی میں شیعہ تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ کھلا تھا۔ اگر 84 میں لگاؤں تو اب اس وقت سے 34 سال ہو گئے۔ ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس ایران میں ترجمہ ہو کر آئے تھے، جو میتھڈالوجی کے اعتبار سے بہترین تھے۔ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ کی خدمت میں عجیب و غریب عرض کروں، بہت بڑے ایک مورخ ہیں ایران کے اندر، رسول جعفریان نام کر کے، ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو تم، یہ تل ابیب میں بیٹھ کر شیعہ کے اوپر کتنا محنت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کون سا ان کا کام آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ایک کام آیا، اور کام کیا تھا؟ اب آپ ریسرچ میتھڈالوجی میں اگر آشنا ہو اس موضوع سے، یہودی اسکالر نے کتاب لکھی تھی شیعہ عالم سید ابن طاؤس کے بارے میں. سید ابن طاؤس کا شیعت کے اندر بہت عجیب مقام ہے. یہ وہ عالم دین ہے کہ جو ہلاکو خان کے حملے کے موقع پر بغداد کے اندر تشریف فرما تھا. خواجہ نصیر الدین تو اسی سید ابن طاؤس کا بہت احترام کرتے تھے. یہ ساری باتیں سید ابن طاؤس کا بڑا مقام. یہ جو آپ کے پاس بہت ساری کتابیں روایات دعاؤں کی موجود ہیں, بہت زیادہ نام آپ دیکھیں گے سید ابن طاؤس کا. اور ان کا ایک معنوی مقام تھا حرم امیر مومنین پہ, ان کے لیے کیا ہوتا تھا, بہت ہی عجیب و غریب مقام. اس اسکالر نے کام کیا کہ سید ابن طاؤس کی ساری کتابیں جو دنیا میں اس وقت موجود تھیں سب کو جمع کیا. اچھا کچھ ایسی کتابوں کا ریفرنس دیا ہے جو ہمارے پاس قم اور نجف میں نہیں ہے. یہ رسول جعفریان صاحب نے خود بتایا, کہنے کا اس کتابوں کا ریفرنس دے رہا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر اس کے پاس کہاں سے ہیں؟ کہنے کا اس کو برلن میوزیم نے دی ہے. برلن کے میوزیم کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ جرمنی کے برلن کے میوزیم کے پاس. اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ جب ہمارے یہاں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی افراتفری مچی ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایرانی بادشاہوں کی جنگیں چل رہی تھیں, تو یہ مغربی ممالک کے رہنے والے کتابیں ردی کے بھاؤ خرید کر وہاں بھیج رہے تھے. ردی کے بھاؤ خرید رہے تھے. علامہ مجلسی کا کتاب خانہ ردی کے بھاؤ بکا ہے اصفہان کے اندر, تو یہاں سے خرید خرید کے وہاں بھیج رہے تھے. ایسی تذکرتاً عرض کر رہا ہوں, ایک دفعہ میں برلن گیا, اس میوزیم میں گیا, تو میرا دل بار بار اس کے اوپر کوڑ رہا تھا کہ یہ ہمارا چوری کیا ہوا مال ہے جو یہاں جمع ہوا, کچھ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ان بدبختوں نے اپنے میوزیمز میں سید ابن طاؤس کی کتابیں رکھی بھی ہیں جو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں, ان کے پاس ہیں. وہ ان کتابوں کو ریفر کر رہا ہے. اور میتھڈالوجی میں اس نے کیا کیا ہے, اس نے ان ساری کتابوں کو دیکھا ہے. اب میں اس کو ذرا سا ایک تذکرہ کر دوں. دیکھیے جب ہم کوئی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مثلا فلاں نے یہ کہا, مثلا میں 2018 میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, فرض کہہ رہا ہوں, کہتا ہوں کہ بھائی قائد اعظم نے یہ بات کہی, تو مجھے کوئی کتاب سے ریفرنس دینا پڑے گا. ظاہر ہے قائد اعظم کی میں نے کوئی تقریر تھوڑی سنی, تو مجھے کوئی کتاب کا ریفرنس دینا پڑے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں فلاں کتاب میں لکھا ہے, ایگزیکٹ عبارت نہیں لکھ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے, میں نے کسی اور کتاب سے چھانٹ کر وہاں سے نکال کے یہاں پہ لگا دیا ہے, میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے. اس نے ریسرچ میتھڈالوجی کی, اپنی استعمال کی, اور یہ ثابت کیا کہ سید ابن طاؤس کے کتاب خانے میں کون سی کتابیں رکھی تھی. سید ابن طاؤس کے کتاب خانے میں کون سی کتابیں رکھی تھیں جن کو, جن تک سید ابن طاؤس کا ہاتھ پہنچ رہا تھا, اس کو ثابت کر کے اس نے نکال کے رکھ دیا. ابھی ہم لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میتھڈالوجی کے اعتبار سے بہت بڑا کام ہوتا ہے. اچھا یہ شیعت کے بارے میں اس لیول کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں, انہوں نے ظہور کی روایتیں نہیں پڑھی ہوئی. اچھا اگر کوئی دشمن کے نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہی پڑھے تو اس کو پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ ان کے سامنے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ حزب اللہ ہے, حزب اللہ شیعہ ہے. کوئی دشمن ان کو نہیں ہرا سکا, حزب اللہ نے ہرایا ہے. انہوں نے دشمن کی نفسیات نہیں پڑھی ہوگی, دشمن کی نفسیات پڑھی ہوگی, امام حسین کو پڑھا ہوگا, وقت امام کے آنے کو نہیں پڑھا ہوگا, ظہور کو نہیں پڑھا ہوگا, سب پڑھا ہوگا. اب ایک بس ایک اور سوال, ان کو ہماری روایتوں کا حق ہونا پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ روایتیں حق ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل ہیں؟ اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہ کہیں کہ یہ حق نہیں ہے تو مرحب کی ماں نے کیوں کہا تھا حیدر مارے گا؟ اگر اس کو یہ گمان تھا کہ یہ حق نہیں ہے باطل ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی حیدر سے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہ ساری باتیں جائیں گی کہ بھئی یہ اصل یہودی شام میں کیوں آئے تھے, عراق میں کیوں آئے, مدینہ میں کیوں آئے, اگر یہ سب حق نہیں سمجھ رہے تھے ان روایتوں میں کیوں آئے پھر یہاں تک؟ اب میں آپ کی خدمت میں لب لباب عرض کر دوں, امام کی تشریف آوری جہاں پر ہونی ہے وہ مکہ ہے, وہاں سے اعلان امامت شروع ہوگا. وہاں سے امام تشریف لائیں گے عراق کی طرف, آج کے زمانے کے حساب سے کوفہ کی طرف, وہاں سے تشریف لے کے جائیں گے بیت المقدس کی طرف, پھر اس کے بعد ایک بین الاقوامی جنگ. پورے راستے کے اوپر دشمن کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. یعنی اگر کوئی نقشہ بنائے نا کہ امام یہاں سے آئیں گے, یہاں آئیں گے, روایتوں نے یہ کہا ہے, روایتوں نے یہ کہا ہے, پورے اس نقشے کے اوپر لائن سے انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے. کب سے کیا ہوا ہے؟ 1400 سال سے. جو آیت اللہ طائب نے بہت بڑا کام کیا, انہوں نے کیا کہ جتنے بھی یہودی قلعے خیبر اور اس کے اطراف میں بنے ہوئے تھے ان کو نقشے پہ ٹریس کیا. اس زمانے میں خیبر اور اس کے اطراف میں بیت المقدس سے لے کے مدینہ تک کہاں کہاں قلعے بنے ہوئے تھے, بالکل وہی لائن پہ بنے تھے جس پہ امام نے تشریف لانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اتنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ سب تیاری کر کے بیٹھے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے والی قوم ہے یہ کون سی قوم ہے جو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے؟ تو میں نے عرض کیا, ایک تو یہ کہ اگر کوئی یہ ڈھونڈنا چاہے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں, ایک تو نظر نہیں آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین, ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر پچھلی حجتوں کے دور میں آوان و انصار ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا, اس دفعہ صورتحال بہت بہتر ہے. اس دفعہ پھر صورتحال بہت بہتر ہے. کیوں؟ خود روایتوں نے بتایا تھا کہ اس دفعہ نظر بھی آئے گا. خود روایتوں نے کہا تھا اس دفعہ نظر بھی آئے گا, پہلے دفعہ نظر نہیں آتا تھا, اس دفعہ نظر آئے گا. آپ کہیں گے کہاں بھائی روایتوں نے کہا؟ آپ خود تصور فرمائیے, جب یمن کا لشکر بتایا اور سید یمانی کو بتایا تو اس روایت کے اندر لکھا ہے کہ جتنے بھی حق کے پرچم ہوں گے ان میں یہ پرچم سب سے زیادہ مستقیم پرچم ہوگا. اچھا, سید حسنی بتایا نہیں بتایا؟ بالکل بتایا. سید یمانی بتایا؟ بالکل یمانی. سید خراسانی بتایا؟ بالکل بتایا. اس کا مطلب ہے تین لشکر تو روایتوں نے بتا ہی دیے ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ اب ہوا ہے. اس دفعہ آوان و انصار لسٹ کیے گئے, یہ یہ ہوں گے, اور نہ صرف فرد لسٹ ہوئے بلکہ لشکر لسٹ ہوئے. لشکر ہوں گے, سید یمانی ایک آدمی نہیں ہے, سید خراسانی ایک آدمی نہیں ہے, سید حسنی شاید کوئی کہے کہ ایک آدمی, اس کے ساتھ بھی 70 کی تعداد بتائیے. اس دفعہ پورے پورے لشکر بتائیں گے تیار ہوں گے. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی لشکر امام کی نصرت کا اس وقت تیار نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے. 40 سال پہلے ہوتے نا پھر مسئلہ تھا, 40 سال پہلے ہوتے پھر مسئلہ تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا. کوئی کہتا قبول کر لیتے, نظر کچھ نہیں آتا. 40 سال میں وہ جو ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں نا, کایا بدل گئی ہے. تو کایا پلٹ گئی ہے, 40 سال میں پلٹی ہے. 40 سال پہلے کچھ نہیں تھا, کوئی پوچھے سید خراسانی, سید یمانی, سید حسنی, نہ خبر کوئی سن گن کچھ نہیں. اب کیا ہے؟ اب نہ صرف بندے نظر آ رہے ہیں, چلو بندے نظر نہ بھی آئیں لشکر تو پورے نظر آ رہے ہیں. اور آخری جو لشکر پلیٹ فارم کے اوپر نظر آیا ہے وہ یہی یمانیوں والا لشکر ہے. یہ آج سے 5 سال پہلے بھی نظر نہیں آ رہا تھا, within 4-5 years اچانک کہیں سے نکل کر آیا اور یہ پورا لشکر بن گیا, اور اب سب اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ یمن کے اندر ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے امام کا. آخری سوال, ہمارا کوئی کردار ہے اس میں؟ یہ سوال ہے جو جسے کہتے ہیں نا ملین ڈالر کوسچن, وہ یہ ہے کہ بھائی باقی تو سب کچھ ہو جائے گا, یہاں کیا ہوگا, یہاں کیا کردار ہے؟ ایک اور مسئلہ ہے, چلو قومی سطح پہ کوئی کردار ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم, انفرادی سطح پہ کیا کریں؟ انفرادی سطح پہ کیا کریں؟ تو مثال کے طور پر کیا تیاری کریں, کس چیز کی تیاری کریں؟ میں نے پنکھے بند کروائے تھے کہ جلدی ختم کر لیں گے, اب ہمیں اس کو جلد از جلد ختم کرنا ہے, چونکہ آپ بھی ظاہر ہے کہ سختی میں ہوں گے تھوڑا گرمی کے اعتبار سے. تو چند جملے بس اس کے اوپر عرض کرتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو بات سمجھ میں آتی ہے, پہلی بات جس سے ہمیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا بھر کے اندر, جہاں کہیں کسی نے حجت خدا کا ساتھ دیا یہ مصیبت سامنے آئی ہے, وہ کیا ہے؟ میں اس کو ایک سادہ لفظ میں عرض کرتا ہوں, اٹیچمنٹس. اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہاں آ جاؤ بچ جاؤ گے. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. صحابی الا جبل یعصمنی من الماء, میں کسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے, آج کوئی پناہ نہیں ملے گی. بیٹا ڈوب گیا, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی نہیں روکی, نہ کشتی سے کودے بیٹے کو بچانے کے لیے. قلق تھا یا نہیں تھا؟ دل میں تھوڑا غم تھا یا نہیں تھا؟ ہاں. کیا ہوا؟ بعد میں خدا سے کہہ دیا, خدا تیرا وعدہ تو حق ہے اور بیٹا بھی میرا اہل تھا, باقی کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا. اور خدا تعالیٰ نے اتنا سخت جملہ فرمایا کہ تم ظالمین میں سے اور جاہلین ہو, جاہل نہ بنو اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو. حضرت گویا حضرت نوح علیہ السلام فوراً توبہ کی کہ خدا یہ سوال نہیں کرو. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ. اولاد, دولت, شہرت, طاقت, اٹیچمنٹس, سب سے بڑی چیز جو انسان کو قربان کرنی پڑتی ہے وہ اٹیچمنٹس. یہ قربان نہیں کر پاتا. آئے عمر صاحب کو پتا تھا کہ حق کہاں پر ہے یا نہیں پتا تھا؟ 100% پتا تھا, کلیئر بالکل. کیوں نہیں چھوڑ سکا؟ حکومت نہیں چھوڑ پایا, حکومت نہیں چھوڑ پایا. اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے اٹیچمنٹ. یہ اپنے اٹیچمنٹس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکا, اپنے جو وابستگیاں تھیں ان وابستگیوں کو نہیں چھوڑ سکا. سب سے بڑا چیلنج یہی تھا, کوئی اپنی وابستگی کیسے چھوڑے. مثلا آپ کی خدمت میں دوسروں پہ رکھنے سے پہلے اپنے اوپر رکھ لوں, کام آسان. مثلا مجھے 34 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے, 34 years. اس 34 سال میں میری ایک آئیڈینٹی بنی ہے اپنے دماغ میں اپنے بارے میں کہ مثلا میں طالب علم ہوں. اگر آج مجھ سے کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی زہری آپ جو ہیں وہ کل سے دینی طالب علم نہیں ہیں, آپ کی یہ شناخت ختم, کل سے آپ کیا ہیں, مثال کے طور پہ اسی میں کہہ رہا ہوں, کل سے آپ موچی ہیں, کل سے آپ ڈرائیور ہیں, کل سے آپ فلاں کام کرنے والے ہیں. اچھا فرض کرنے مجھے 100% پتا ہو کہ یہ جو پہلے میں نے ٹائٹل رکھا تھا یہ صحیح نہیں تھا, میں اس کے شایہ نشان نہیں تھا, میں اس کے قابل نہیں تھا, غلط رکھا تھا میں. اب اگر 34 سال کے بعد کوئی مجھ سے آ کر کہے یہ ٹائٹل تمہارا ختم, آج سے تم یہ ہو, آپ مجھے بتائیے میں اتنی آسانی سے مانوں گا؟ کوئی بھی مانے گا اتنی آسانی سے؟ یہ اٹیچمنٹ ہے. اگر میں اور آپ کسی بات کو سمجھ پائیں کہ یہ حق ہے, پھر کوئی چیز ہمارا راستہ نہ روک سکے, یہ آزادی ہے. آزادی اپنے صحیح مفہوم میں یہ ہے, آزادی لغویات میں آزادی نہیں ہے, آزادی بک بک جھگ جھگ کرنے کی آزادی نہیں ہے, آزادی ان اٹیچمنٹ سے آزاد ہونے کا نام آزادی ہے. وہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا قائد الاحرار, سید الشہداء, آزاد انسانوں کے سردار, کون سے آزاد انسان ہیں؟ یہ آزاد انسان ہیں جن کے وہ سردار ہیں. زہیر بن قین بجلی کی آخری اٹیچمنٹ وائف تھی, زوجہ, کہا میں سب چھوڑنے کو تیار ہوں, ایک لمحے میں کہا میں امام حسین کے ساتھ, صرف زوجہ کم سے. زوجہ جو اٹیچمنٹ تھی اس نے کہا میں خود امام حسین کے ساتھ ہوں, تم میری پرواہ نہیں کرو. ساری اٹیچمنٹس ختم ہو گئی, امام حسین کا ساتھ دیا. زہیر بن قین بجلی کے اندر جو کمال ہے وہ یہ کہ نہ دولت, نہ طاقت, نہ جان, نہ شہرت, کسی چیز نے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں دی, سب سے آزاد تھے. یہ لوگ آزاد انسان ہیں. اب تک جو بات سمجھ میں آتی ہے, حجت خدا کا وہ ساتھ دے گا جو آزاد ہو, اور کوئی اٹیچمنٹس میں پھنسا ہوا انسان ہونا وہ ساتھ نہیں دیتا, وہ بہانے نکالتا. اگر اٹیچمنٹ سے آزادی چاہیے تو کیا چاہیے؟ کنٹرول, نفس کے اوپر کنٹرول. سب سے بڑی تیاری یہاں پر ہے. مجھے یقین ہے کہ کوئی پیسے جمع کرے گا امام کا ساتھ دوں گا, بیوقوفی ہے. یقین ہے کہ کوئی اسلحے جمع کرے امام کا ساتھ دوں گا, کوئی اسلحے کا نہیں پتا کون سا اسلحہ استعمال ہوگا, نہ پیسہ نہ اسلحہ, کوئی تیاری نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ سب سے بڑی تیاری یہ تیاری, اپنے اندر کنٹرول بنو, اٹیچمنٹ سے آزاد کرو. یہ جو اربعین آتی ہے اور ہم اور آپ لوگ واک پہ جاتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ ہم لوگوں کی پریکٹس کا ایک ذریعہ ہے, یہ ہم لوگوں کی پوری قوم کی پریکٹس کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے کہ ذرا 3 دن کا وہ میدان تو برداشت کرو. اچھا اب آپ انصاف سے بتائیے گا, جب لوگ اربعین ختم کر لیتے ہیں تو خواہش کیا ہوتی ہے, وہیں رہیں یا واپس آئیں؟ اربعین 3 دن کی نہ ہوتی, 1 مہینے کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ ہم لوگ کے اٹیچمنٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید کہ دیکھو پہلے جان لو. اچھا ابھی یہ جنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ, صرف واک ہے. کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہے کیا وہاں پہ؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے سامنے ایک ذرا سی جھلک ہے کہ دیکھو یہ کچھ اور چیزیں. سب سے بڑی, یہ ہم نے تو جھلک دیکھی ہے, سب سے بڑی تیاری اگر عصر حاضر میں کسی قوم نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایرانیوں نے کی ہے. 8 سال جنگ, کسی قوم نے اتنی لمبی جنگ, میدان جنگ اتنا لمبا نہیں کیا. ہاں لبنان میں سول وار رہی ہے اور انہوں نے سول وار لمبی مدت جھیلی ہے, لیکن گھروں سے نکل کر میدان جنگ میں 8 سال رہنا, یہ صرف ایرانیوں نے کیا. انہوں نے لمبی تیاری کی, انہوں نے بہت بڑی تیاری کی. احسان محترم, پہلی چیز ہے اٹیچمنٹ سے لڑو. اچھا ہم لوگ اٹیچمنٹ سے کیسے لڑیں, یہ کیا ہوگا, اس کو میں ابھی کہاں عرض کرتا ہوں, صرف یہ عرض کیا کنٹرول چاہیے, کنٹرول چاہیے. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کی جو خواہش ہمارے اندر ہے کتنی شدت ہے, اس خواہش میں کتنی شدت. مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بس یہ آخری موضوع, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بھائی پاکستان کا معاشرہ یہ عادلانہ ہے یا ظالمانہ ہے؟ کوئی عقل مند اپنے ہوش و حواس میں اس کو عادلانہ کہے گا؟ نہیں کہے گا, یہ ظالمانہ معاشرہ ہے. اچھا اس ظالمانہ معاشرے میں مجھے کچھ ایسی سہولتیں ملی ہوں جو اس کے 70% کو نہیں ملی ہیں, تو مجھے عدل کی بنیاد پہ ملی ہیں یا ظلم کی بنیاد پہ ملی ہیں؟ اگر مجھے پتا ہو کہ عدل آیا تو یہ جائیں گی ہاتھ سے. جب مجھے پتا ہو کہ یہ سب میرے ہاتھ سے جائیں گی, اب میرے اندر عدل کی خواہش کتنی شدید ہے. مثال, سادہ سی ایک مثال, مثلا بہت سارے امور میں, بہت ساری چیزوں میں ہماری زندگی میں ظلم کے نظام سے بھی ہمیں کچھ مل رہا ہے. میں نے عرض کیا مثلا ایک دنیا میں حساب کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس سونے کے لیے بستر ہے, الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سونے کے لیے تو بستر ہے, جگہ تو ہے, اچھا کپڑے رکھنے کے لیے الماری ہے, کوئی ہے جگہ ہے, سر کے اوپر سایہ ہے, ہے سر پہ سایہ ہے, 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, ہاں جی 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, 4 چیزیں ہو گئی, سونے کے لیے بستر ہے, کپڑے رکھنے کے لیے پرائیویٹ ایک جگہ ہے, سائے کے نیچے سوتے ہیں, 3 وقت کھانا کھاتے ہیں. تو بھائی دنیا میں 3 ارب انسانوں کو یہ نہیں ملا ہوا, 3 ارب انسانوں کو. ہمارے اندر عدل کی خواہش شدید ہے کیا؟ یا ہم سوچ رہے ہیں ظلم سے بھی کام تو چل ہی رہا ہے, بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں ظلم سے بھی کام تو چل رہا ہے نا, بلکہ ہمارا تو اچھا ہی چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, تو پھر عدل کی کوئی خاص خواہش کیوں ہو؟ جبکہ معلوم ہے کہ اگر عدل آیا تو نہ صرف ملنے کا چانس کم ہے بلکہ شاید جانے کا چانس زیادہ ہے. ہاں بعد میں ایک وقت آئے گا جب سب کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا؟
سب سے پہلے ہوگا کہ عدل شدید ہوگا۔
یوں ہی مجھے یاد آ گیا، ایران میں میں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ہمارے، انتہائی دہریا قسم کا انسان تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، بس یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، پولیٹیکل سائنس کے بہت بڑا ماسٹر، استاد جس کو کہتے ہیں، واقعا استاد، یہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے صاحب، ان کے جو دادا صاحب تھے، وہ پورے ایک صوبے کے چاول کے مالک تھے، پورا ایک صوبہ گیلان اس کے چاول کا مالک اس کا دادا ہوتا تھا۔ انقلاب اسلامی آئے تو اس نے ساری زمینیں ان سے واپس لے لی، چونکہ ساری زمینیں ان کو بادشاہ نے کسی اور سے چھین کے دی تھی، تو یہ ساری زندگی انقلاب کو گالیاں دیتا رہتا تھا، انقلاب کو گالیاں دیتا رہتا تھا، کہتا تھا انقلاب یہ ہے، انقلاب یہ ہے، انقلاب نے یہ ظلم کیا، نے یہ ظلم کیا، ہماری یہ حویلی چھین لی جس میں تین نسلیں پیدا ہوئی تھیں، ہماری وہ زمین چھینی جس پہ چار نسلیں پیدا ہوئی تھیں، یہ ساری بولتا رہتا تھا۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کے سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہی بڑھ بڑھائیں گے جب امام عدل دکھائیں گے، امام عدل دکھائیں گے نا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ چیز تمہاری نہیں ہے، وہ چیز تمہاری، کتنے لوگ ایسی بڑبڑ کریں گے، اس طرح ہی بڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کے دادا نے ظلم کیا ہے، سب کو معلوم تھا کہ اس کا دادا ظالم تھا، اس نے بادشاہ کو سپورٹ کی تھی، بادشاہ نے اس کو اس کی وجہ سے زمینیں دی، کون مانتا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے ہمارے خود پاکستان کے اندر، کہانیاں بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتا ہی ہے کہ پاکستان میں جو دولت مند ہیں ان کی دولتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کوئی 150 سال پہلے کے عدل کو اس وقت زندہ کرے یہ خاموش بیٹھیں گے؟ 150 سال تو میں اپنی عمر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اب اگر امام آئے اور انہوں نے 500 سال پرانا عدل زندہ کر دیا، کسی سے اس کی ایسی زمین لے لی جو 500 سال سے اس کے خاندان میں تھی، کیوں؟ چونکہ 500 سال پہلے ظلم سے لی گئی، یہ بڑبڑائے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سب ایک مشکل ہے۔ آیا ہمارے اندر عدل کی خواہش شدید ہے؟ عدل کی خواہش شدید ہونے کی نشانی کیا ہے؟ خود عدل کرنا شروع کر دو۔ فیضان محترم، قصہ مختصر یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے معاملہ بہت قریب ہے، اگر کسی کو آواروں انسار نظر نہیں آ رہے، اس کی کوئی غلطی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے بھی نظر نہیں آئے، یہ دور اس اعتبار سے منفرد ہے کہ یہاں لشکر بنے ہوئے بھی انسان کو نظر آ سکتے ہیں، یہاں ایسی کوئی مشکل نہیں، روایات نے چونکہ بیان کیا ہے لہذا ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ تیاری کیا ہونی چاہیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، دو پوائنٹ ہیں تیاری کے، نمبر ایک اٹیچمنٹس کا خاتمہ، نمبر دو عدل کی خواہش کا شدید ہونا، کسی بھی قیمت پہ آئے عدل ہے، چاہے میری اپنی دولت کی قیمت پہ آئے، چاہے میری اپنی شہرت کی قیمت پر آئے، چاہے میری اپنی جان کی قیمت پر آئے، لیکن اب عدل آئے، ظلم نہیں چاہے۔ کاش یہ خواہش ہمارے اندر شدت پکڑ جائے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید انشاءاللہ جب وہ موقع پیش آئے تو ہم اور آپ نصرت کے لیے میدان میں پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے ہمیں کربلا کا واقعہ یاد رکھنے کی سعادت دی ہے۔ آپ نے پانی کی کوالٹی پڑھی ہے، فقہ میں بیان کرتے ہیں پانی خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے، پانی خود پاک ہے اور نجس کو پاک کر دیتا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے ذکر حسین خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے، یہ ذکر حسین طہارت دے دیتا ہے انسان، سید الشہداء کی محبت خود بھی شجاعت ہے، شجاعت زندہ کرتی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس زیارت کے اندر ہے، اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، یہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نماز امام نے پڑھی، ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، سید الشہداء کے لیے کیوں فرمایا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، شاید مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نماز بچا لی، آپ نے زکات بچا لی، نہ قربانی دیتے تو نماز قائم نہیں ہو سکتی تھی، قد اقمت الصلاۃ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے نماز پڑھی، بلکہ انہوں نے نماز قائم کر دی, قامہ کر دیا, نہ دیتے قربانی, سب ختم ہو جانا. الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کی محبت نے 1400 سال پہلے بھی لوگوں کو ہمت دی تھی, آج تک ہمت دی. سب سے بڑا فرق حزب اللہ اور فلسطینیوں کے اندر یہی فرق تھا, حزب اللہ سید الشہداء کے ماننے والے تھے. جب تک فلسطینیوں نے سید الشہداء کی محبت نہیں سیکھی کوئی کامیابی نصیب نہیں. فرق سید الشہداء کی محبت, اور یہ کہ خدا تعالیٰ 40 کے دن 3 کروڑ لوگوں کو جمع کر رہا ہے, جو تاریخ بشریت میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کچھ ہونے والا ہے. سید الشہداء کے نام پر لوگوں کو تیاری کا موقع ملا, اور سید الشہداء کی ذات مقدس نے جس طرح انسانوں کو زندہ کیا, جس طرح ہمتوں کو جوان کیا. بس مصائب کے 2 جملے اگر عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں, مردوں کو خدا نے شجاعت کے اوپر خلق کیا, مردوں میں شجاعت فضیلت, خواتین کے اندر شجاعت کسی اور سنس میں ہے. مردوں کا وجود جذبات کے اعتبار سے سخت ہے, خواتین کا وجود جذبات کے اعتبار سے نرم وجود ہے. لہذا اگر عاشور کی رات بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرائیں, عین فطرت, فطرت کے مطابق ہے. جب دشمنوں کے لشکر کے چلنے کی آواز آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرا کر سید الشہداء کے خیمے میں آئی. اس گھبراہٹ میں کچھ جملے ارشاد فرمائے اور حسب روایات بی بی غش کھا کر گر گئی. سید الشہداء نے کس طریقے سے اس عالم میں بی بی کو اس غش سے افاقہ کروایا اللہ جانتا ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حسب روایات سید الشہداء نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کوئی دعا ارشاد کروایا, اور دعا ارشاد فرمانے کا مطلب شاید یہ تھا کہ یہ جو بی بی کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی ہے, یہ گھبراہٹ اب نہ آئے. اگر سید الشہداء کی دعا اثر نہ دکھاتی تو بی بی زینب تلہ زینبیہ تک کیسے پہنچتی؟ جو بی بی دشمن کے لشکر کے آنے سے گھبرا رہی تھیں, پھر وہ خود لشکر کی سردار بن گئی تھی, وہ خود سردار بن گئی. جو لشکر کے آنے سے گھبرا رہی تھی, ایک موقع آیا کہ جب سید الشہداء کا زلزلہ خیمے کے سامنے کھڑا ہوا, وہ بی بی خود مقتل تک تشریف لے گئی. تلہ زینبیہ اس اونچائی پہ کھڑی ہوئی تاکہ مقتل میں دیکھ سکے کہ اس گہرائی میں زمین کے کیا ہوا ہے, اور جب سید الشہداء کے وجود مقدس کو زمین کے اوپر دیکھا تو یہ جو شب عاشور گھبرائی تھی, اب عمر سعد کو خطاب کیا. سید الشہداء کی دعا نے اتنی شجاعت دے دی, اتنی بہادری دے دی. یہ بی بی جو شب عاشور گھبرائی تھی, عاشور کے دن مقتل میں لاشوں کے درمیان سے گزری ہیں. یہ بی بی جو شب عاشور گھبرائی تھی, کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہی ہے, اور وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا یزید ملعون کے دربار میں, اور کہا کہ تو جو کرنا ہے کر لے, تو حسین کا نام نہیں مٹا سکے گا.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی قربانیوں کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرماؤں. اے پاک پروردگار, ان امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, اس لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما, اس لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما,
امام کے دشمن جہاں کہیں بھی ہیں قابل ہدایت نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, یمن کے مظلوم عوام تیرے دین کے نام پر استقامت دکھا رہے ہیں, ان یمنیوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. یہ آل سعود ظلم کر رہے ہیں خدایا, بربریت کر رہے ہیں, رہبر معظم کے فرمان کے مطابق شمر زمان ہے خدایا, اس آل سعود کو نیست و نابود فرما, ان کی سازشوں ان کے لشکروں کو نابود فرما, ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. خدایا دعائیں تیری حجت کے لیے ہوں خدایا, تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور ان کی قربانیوں کا اور قرآن بیت کا خدایا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اس عمل عبادت کی قبولیت کے لیے وقت امام وقت کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.